الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز نویں پارے کے آخری پاؤ سورہ انفال، یسألونک عن الانفال. اس سورت کا مرکزی موضوع ہے فریضہ جہاد ہے. ابتدا بدر کے مارکے سے ہوتی ہے، جس سے حق اور باطل کے درمیان ایک پہلا مارکہ تاریخ اسلام کا ہوا، جہاں اللہ نے تھوڑی سی قوت سے بہت بڑی طاقت کو شکست دلائی، اپنی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے، لوگوں انسانوں کی آنکھوں سے دکھایا، حق کھل کر سامنے آ گیا. اس غزوے کے ابتدا کا تذکرہ ہے، مال غنیمت ہاتھ آئی، کس کا حصہ کتنا ہوگا، گھوڑوں پہ سوار ہیں جو پیچھے پیدل چل رہے ہیں، جو پیچھے کمک پہنچا رہے ہیں، کس کو کتنا حصہ ملے گا. باہمی رائے میں فرق آیا، اللہ نے کہا آپس میں دلوں کو جوڑ کے رکھنا، تقوی کا تقوی کو اختیار کرنا، یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، وہ خود ہی اس معاملے کو حل کر لیں گے، تقسیم کر دیں گے. پھر اہل ایمان کی نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی عظمت کے تذکرے ہوں تو ان کے دل کانپنے لگ جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، قرآن سنیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے. اللہ ہمیں بھی یہ خوبی نصیب فرما دے اور ایمان کی یہ صفت عطا فرمائے کہ قرآن سنے تو ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان والے کون ہیں؟ جن کے ایمان کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی ہے، ان کی خوبی ہے، قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، شوق ذوق اور بڑھ جاتا ہے. اور ہمیں ذرا سی دیر ہو جائے تو اکتانے لگتے ہیں، آج دیر ہو گئی، آج 5 منٹ لیٹ پڑا اس نے. اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرما دے. بڑی عجیب دولت ہے امت کے پاس، قسم خدا کی ہے. تو عثمان فرمایا کرتے تھے، جسے اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا. ایسی عجیب دولت ہے، اللہ دل کی صفائی عطا فرمائے، زبان کی پاکیزگی نصیب. یہ مقناطیسیت ہے، اس میں جتنا اسے پڑھو اتنا اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک وقت کے بعد اہل ایمان کی یہ غذا بن جاتا ہے، اس کے بغیر دن کا مزہ ہی کوئی نہیں آتا، دن گزارنے کا مزہ ہی نہیں آتا. جیسے کوئی بھوک باقی ہے، اس کی آج کمی ہے. اللہ ہمیں بھی اس سطح کا ایمان نصیب فرما دے. فرمایا سچے ایمان والے جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. زندگی کی کسی گھاٹی میں صاحب ایمان مایوس نہیں ہوتا، اس کے سامنے اللہ کی شکل میں، قادر مطلق قہار عزیز کی شکل میں ایک امید کی وہ کرن ہے کہ مایوس کیوں ہو. ایمان والا کبھی ڈپریشن میں کیوں جائے بھائی؟ ڈپریشن میں وہ جس کا خدا کوئی نہیں، جس کا رب کوئی نہیں، جس کا رب ہے وہ کیوں مایوس ہو، وہ زندگی سے کیوں زندگی سے شکست کھا جائے. تو فرمایا ایمان والا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. ان دونوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے، نظر کوئی نہیں آتا، لیکن کچھ خوبیاں ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں. فرمایا وہ کیا ہیں؟ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اہتمام اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے. جمعہ پڑھ لیا، باقی کوئی نہیں پڑھی، چار پڑھ لی، فجر کوئی نہیں پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں کوئی پڑھی، کبھی مسجد میں پڑھی، کبھی گھر میں پڑھی، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی کہیں، کبھی شادی سفر میں، تو مسلمان نماز کو بھول ہی جاتا ہے. فرمایا یہ ایمان والے کی گواہی نہیں دے رہے. ایمان والا کون ہے؟ ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنے والا، اس کے آداب کا، اس کے تمام تر حسن کا خیال کر کے نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کا دیا ہوا خرچ کرنے والا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے، یہ سچے ایمان والے ہیں. اور میرے عزیزو، ان کی ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، ان کی بخشش ہے، رب کریم کے ہاں عزت کی روزی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. مسلمان چاہتے تھے بغیر لڑے ہی کام ہو جائے، اللہ چاہتے تھے آج میدان سجے، دشمن کے سامنے مٹھ بھیڑ ہو، حق کھل کر سامنے آئے، اگرچہ مسلمان بے سر و سمانی کی حالت میں ہیں، تعداد بھی تھوڑی ہے، دشمن پوری عسکری قوت کے ساتھ آیا ہے، تعداد بھی بڑی ہے، لیکن اللہ آج حق واضح کرنا چاہتے تھے اور اپنی مدد اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہر ایک کو سر کی آنکھوں سے دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ نے میدان سجایا، ان کو بھی لایا، ان کو بھی لایا، لیکن اہل ایمان کو عین میدان میں اتنا اطمینان دے دیا کہ میدان میں تلواروں کے سائے میں ایمان والوں کو اونگ آ رہی ہے، ہمیں تو نرم بستروں پر، اے سی اور گدھوں پر رات کو نیند کوئی نہیں ہوتی، اندر اتنی بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے، یہ ایسے ایمان والے کہ تلواروں کے سائے میں دشمن کے سامنے، قرآن کہہ رہا ہے ایسا ان پہ رحمت و سکینہ اتری ہے کہ ان پر اونگ اتاری ہے۔ ارے میرے عزیزو، سکون سکون کی چیزوں میں نہیں ہوا کرتا، میٹھی نیند دولت پیسوں سے ایسی گدے لا سکتے ہیں، میٹھی نیند نہیں آیا کرتی، دولت پیسوں سے ساد و سامان سکون کے لا سکتے ہیں، سکون نہیں لا سکتے، سکون کہیں اور کی کسی اور ذات کے خزانے سے آتی ہے، وہ دینا چاہے تو عین میدان میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی تلواروں کے سائے کے نیچے یہ میٹھی نیند کی اونگ لے رہے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت، تم پہ سکینہ اتر رہی ہے۔ میدان جہاد کے آداب بتائے، راہ فرار اختیار نہ کرنا، پیٹ نہ پھیرنا، پیٹ نہ پھیرنا، ہاں پیچھے ہو کر حملہ پھر کرنا ہے، اس کی اجازت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ۔ پھر دشمن سے جو تمہاری مٹھ بھیڑ ہوئی ہے، اس میں ہماری مدد، تم نہیں مار رہے تھے ہم مار رہے تھے، تم نہیں تیر پھینک رہے تھے ہم تیر پھینک رہے تھے، ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ تھی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرف اللہ کا رسول تمہیں بلائے اس میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے، اسے پورا کرو۔ ڈرو اس اللہ کے عذاب سے جو صرف گناہگاروں پہ نہیں آتا، ان پہ بھی آتا ہے جو گناہ دیکھتے ہیں اور مداہنت اختیار کرتے ہیں، گناہ دیکھتے ہیں اور نہیں روکتے، گناہ دیکھتے ہیں باوجود روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے نہ ماتھوں پہ بل آتا ہے نہ کان پہ جوں رنگتی ہے۔ اس عذاب سے بچو، اس پہ اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کا معاملہ ہو، مخلوق کا معاملہ ہو، خیانت نہ کرنا، کسی کا حق ضائع نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تمہارے سینے میں فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان ایک نور ہے جس سے سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل، بدعت اور سنت، صحیح اور غلط، نیک اور بد، اللہ تمہیں وہ فرق کی دولت عطا فرما دے گا، لیکن یہ تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی گناہوں کی ظلمت کے ساتھ تو اندر کی بصیرت مٹ جاتی ہے، گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ہاں تقوی کے نور سے اللہ وہ بصیرت نصیب فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت، فرمایا یہ تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو جلا وطن کر دیں، آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، اللہ کی تدبیر سب پہ غالب آ گئی، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا آنے والے عذاب کی، آنے والے عذاب سے بچاؤ کے جو شکلیں ہیں، آپ کی ذات ان میں موجود ہو تب بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اور آپ کے جانے کے بعد اگر یہ امت توبہ اور استغفار کرتی رہے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آپ ہیں تو عذاب کوئی نہیں ہونا، آپ قوم توبہ اور استغفار کرتی رہے تب بھی اللہ کا عذاب کوئی نہیں ہونا۔ فرمایا ان کی نماز وغیرہ کوئی نہیں، یہ تو تالیاں بجا رہے ہیں، شور و شغف کر رہے ہیں، اور انہیں بڑا فخر ہے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں۔ فرمایا مسجد کے متولی تو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، یہ متولی نہیں ہیں، یہ تو قابض ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کا تذکرہ فرمایا، جو رائے حق میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہ دولت کل ان کے لیے حسرت کا سامان ہوگی۔ کل ایک دن آنے والا ہے جہاں اللہ حق اور باطل کو واضح کریں گے، اور پھر جہنم میں ڈالیں گے، سب کو وہاں اکٹھا کریں گے، اس وقت تک راہ خدا کا یہ فریضہ جہاد ہے جب تک کہ کفر کا ظلم ختم نہیں ہوتا، جب تک کفر کا ظلم ختم نہیں ہوتا، اور جب تک کفر کا ظلم باقی ہے، جہاد باقی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم بتائی، پانچواں حصہ بیت المال کا ہے، اللہ کے رسول کا اختیار ہے اسے تقسیم کرے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر میدان بدر کا نقشہ بتایا، تم اس کونے پہ تھے، وہ اس کونے پہ تھے، وہ تمہاری نظروں میں تعداد تھوڑی تھی، تم ان کی نظروں میں تھوڑی تعداد میں تھے، اللہ دونوں کو میدان میں دیکھنا چاہتا تھا، بڑی طاقت دکھاتے تو شاید وہ فرار ہو جاتے، تم پیچھے ہو جاتے، وہ تمہاری نظروں میں تھوڑے لگ رہے، وہ تم ان کی نظروں میں تھوڑے لگ رہے، میدان میں آ گئے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ لیکن عین میدان جہاد میں اللہ کا ذکر کرنا، اس سے ہمت بڑھتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتی ہے، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، باہمی اختلاف سے اجتماعیت خراب ہوتی ہے، تمہاری طاقت بکھر جائے گی، اس لیے تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی، کفر کافروں کے دل میں تمہارا رعب نہیں رہے گا، اس لیے باہمی اتفاق کے ساتھ رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کافر میدان میں آتے ہیں فخر اور غرور کے ساتھ، تم عاجزی اور انکساری دکھانا۔ شیطان بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا، انہیں حوصلہ دے رہا تھا، لیکن جب میدان جہاد میں اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، راہ فرار اختیار کرنے لگا، کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اللہ کسی کی اچھی زندگی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کے اعمال نہیں بدلتے، اللہ کسی سے نیکیاں اس وقت تک نہیں لیتا جب تک کہ اس کی زندگی کی نیکیاں نہیں ختم ہوتی، جب یہ اپنی حالت خود ہی بدل دے پھر اللہ بھی اس کے حالات بدل دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ جب بندہ ایسے حالت میں ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے تو میں بھی اسے ایسے حالات دیتا ہوں جو اسے پسند ہیں، اور جب اللہ خود ہی بدلتا ہے، ایسے احوال پہ آتا ہے جو مجھے پسند نہیں، میں بھی اسے ایسے احوال کا شکار کرتا ہوں جو اسے پسند نہیں۔ عمل اللہ اس وقت تک کوئی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، اس کے لیے قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا، اور ان کو اللہ رب العزت نے کیسے پکڑا اس کا تذکرہ فرمایا دشمن سے مٹھ بھیڑ کرنے کے لیے اپنی سی عسکری، افرادی، روحانی قوت کو ہمیشہ جمع رکھو، تعداد بھی ہو، قوت بھی ہو، عسکری افرادی اور روحانی قوت ہمیشہ تیار رکھو، اگرچہ تم ان کے مقابل تعداد عسکری طاقت میں نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ساتھ روحانی طاقت بھی ہے تو یہ چیز اللہ کی مدد کو تمہارے ساتھ کر دے گی۔ ہاں اگر وہ صلح کے لیے تیار ہیں تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے اہل ایمان پر جو ایک خاص رحمت اور انعام فرمایا تھا وہ الفت اور محبت و باہمی اتفاق، فرمایا یہ وہ دولت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے تمہارے تجوریوں میں ہوں اور تم چاہو کہ تم دلوں میں اتفاق پیدا کر لو، نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے جو تم باہمی آپس میں شیر و شکر ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ خدا میں لڑنے کی ترغیب دی، پھر جو بدر کے قیدی آئے اس میں باہم رائے بنی، مشورہ ہوا کیا کیا جائے، کسی کے رائے تھی فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، کسی کو نے رائے تھی کہ نانا رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے، پھر اللہ کی خاطر وہ انہیں قتل کریں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا تعلق ہر تعلق پر سے بڑھ کر ہے، اور ہر تعلق اللہ کے تعلق پہ قربان ہے تاکہ اس کا عملی مظاہرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا راستہ اختیار کیا، فدیہ لیا، آزاد کر دیا، قرآن کی آیت آ گئی، نانا پہلی والی رائے عمر کی رائے ٹھیک تھی، سب کے حوالے کر کے ان کے ہاتھوں سے انہیں قتل کراتے، اس کی تذکرہ فرمایا اللہ نے۔ پھر اللہ نے ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، اور ان کی بھی تعریف فرمائی جو انہیں صرف ایمان اسلام کی بنیاد پر انہیں ٹھکانہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہی تقسیم تھی یا مہاجر تھا یا انصار تھا، یا مہاجر تھا یا انصار تھا، یا تو اللہ کے دین کے لیے نکلنے والا یا اللہ کے دین کی خاطر مسلمان کا استقبال کرنے والا، یا اللہ کے دین کی خاطر نکلنے والا یا اللہ کے دین کی خاطر استقبال کرنے والا، یہ مسلمانوں کا خوبصورت رشتہ تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کفر کافر کفر کی بنیاد پر سب متحد ہیں تمہارے ایمانی اسلامی زندگی کے خلاف. تو مسلمانوں اگر تم اسلام ایمان کے خاطر باہمی اکٹھے نہ ہوئے پھر دنیا کو فساد سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. تم دنیا کے محافظ تھے لیکن تم خود ہی بکھر گئے، تم خود ہی ٹوٹ گئے، تم خود ہی بہام میں دستے گریبان ہو گئے. کہیں عصبیت، کہیں لسانیت، کہیں وطنیت اور کہیں فرقہ واریت، تم بہامی خود ہی دستے گریبان ہو گئے. تم تو ایمان اسلام کے رشتے میں ایک طاقت اور قوت تھے، تمہارے ہاتھ میں تو دنیا عالم کا امن اور سلامتی کا جھنڈا تھا، تمہاری تو یہ ذمہ داری تھی. لیکن جب تم خود ہی بکھر گئے تو پھر دنیا کو فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ برات ہے جس کے اغواز میں فرمایا کہ اب 4 مہینے کی مہلت ہے مشرکین کے پاس، جو بار بار معاہدے کرنے کے باوجود خیانت کرتے رہے، عہد شکنی کرتے رہے، پس پردہ یہودیوں کی مدد اور تعاون کرتے رہے، ان کو 4 مہینے کی مہلت ملی. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا جب انہیں ان عہد کا پاس نہیں تمہیں بھی ان کے خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے سے قتال ہے، ان کے رؤسا سے قتال ہے، اور ان کے ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تم ان سے قتال کرو اور ان کے سرداروں کی گردنیں اڑیں گے تو اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہوں گے. جو ظلم سہ سہ کر اندر سے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، جب ظلم کے ظالموں کی یہ حال دیکھیں گے تو اہل ایمان کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا. اور بہت سارے سلیم الفطرت کفار کے لیے اسلام کے راستے پہ آنا آسان ہو جائے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ کا گھر، مسجد کی آبادی، چاہے وہ ظاہری تعمیر کی شکل ہو اور چاہے اس کے اندر روحانی اعمال کی شکل ہو، فرمایا یہ ایمان والوں کا خاص ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے. ایک بات میں عرض کروں، ہم شام بھی گئے اور ہم ترکی بھی گئے، اللہ نے وہاں مسلمانوں کی خدمت کا موقع بھی ملا، لیکن ایک بات ساری دنیا کے حالات دیکھ کر اسلامی دنیا کے حالات پر یہ نظر آئی کہ اس بر صغیر کے حضرات اکابر اور علماء نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان یہ کیا ہے کہ ان مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ مسجد، مدرسہ، مکتب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے بنانا ہے، تم نے آباد کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر حکمران اچھے تو مسجدیں آباد ہیں، دینی مراکز آباد ہیں، قرآنی مراکز آباد ہیں، اور اگر حکمران غلط آ گئے تو دینی مراکز اجڑ گئے، مساجدیں اجڑ گئیں. لیکن اس بر صغیر میں ایک سے ایک نکمہ اور نکھٹو حکمران آیا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ یہ ذمہ داریاں مسلمانوں کے پاس تھی تو مساجد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، آباد ہیں، مد مراکز قرآن بھی الحمدللہ روز بروز آباد اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور مسلمان جیسے اپنے گھروں کو خوبصورت سجاتے اور بناتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے گھر بھی ایسے خوبصورت سجاتے. یہ جو لاکھوں کا یہاں خرچہ ہوتا ہے کوئی مسلمان تو ہے نا اس کو بھی دیتا ہے. ارے میرے عزیزو، یہ وہ خوش نصیب ہیں، جتنی عبادات ہوتی ہے اللہ ان کی آخرت بناتا اور سنوارتا ہے. تو یہ بر صغیر کے مسلمانوں پر اہل علم کا ایک احسان تھا کہ مسلمانوں کی اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. اس کی برکت ہے کہ خاص طور پہ اس پاکستان، پوری دنیا میں آپ کو یہ منظر کہیں نہیں ملے گا، پوری اس دنیا کے حالات اسلامی دنیا کے نظروں میں ہیں کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس بر صغیر میں الحمدللہ پاکستان میں یہ مسجدیں خوبصورت سے خوبصورت اور پھر ایسی آباد یہ کہیں نظر نہیں آئیں گی، پھر قرآن کے یہ مراکز، یہ مدارس پوری دنیا میں نظر نہیں آئیں گے. اس سال 70,000 سے زائد بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے اس پاکستان کے اندر، دنیا میں کہاں ملتا ہے. ہمارے ہاں کراچی میں حافظوں کو قرآن سنانے کی جگہ نہیں ملتی، اتنے حافظ الحمدللہ ان دینی مراکز سے باہر آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ احساس ہے یہ مراکز، یہ مساجد، یہ دینی ادارے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر روح کی حیثیت رہ گئے. اگر یہ بھی اجڑ گئے
تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، ایمانی زندگی ختم ہو جائے گی، اسلامی زندگی ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اس کا احساس ہے۔ تو ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، بنانا بھی اور پھر اسے آباد بھی کرنا، اور نماز قائم کرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ مشرکینوں کو بڑا فخر تھا، صرف مسجد کی عمارت بنانا کافی نہیں اور حاجیوں کو پانی پلانا کافی نہیں، اصل کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان۔ ایمان کے ساتھ یہ دولت بہت بڑی ہے، اور اللہ کے لیے سب کچھ لٹانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا، ٹھیک ہے تمہیں مال سے، رشتوں سے، خاندان سے، گھروں سے، تجارت سے سب سے ایک تعلق اور محبت ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو، رائے خدا کی عظمت تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حنین کا تذکرہ فرمایا۔ مسلمان تعداد میں بہت تھے، کہنے لگے بدر میں تھوڑے تھے، جیت ہماری ہو گئی، حنین میں تو ہم ویسے ہی بہت سارے ہیں، 14,000 کی تعداد ہے۔ بس دل میں یہ خیال آیا، میدان سے پاؤں اکھڑنے لگے، میدان سے پاؤں اکھڑنے لگے۔ فوراً خیال آیا، ایمان والے تو اللہ کی قدرت پر، مدد پہ نظر رکھا کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر سنبھلے، پھر اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر آگے ہدایت فرمائی، آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا، پھر معیشت کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا، جب باہر کے لوگ ہی نہیں آئیں گے، معاشی حالات۔ فرمایا اللہ ہے اللہ، جب وہ تمہیں غنی کرنا چاہے تو تمہیں کون فقیر کر سکتا ہے، وہ غنی کرنا چاہے کون فقیر کر سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر یہود و نصارہ کے غلط نظریات کا تذکرہ۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، نصرانی کہنے لگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے۔ فرمایا سب ان کے منہ کے خرافات ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ان کے مقتدا اور پیشواؤں کی مذمت فرمائی، جو غلط روش اختیار کی ہوئے تھے، دنیا کی مفادات کے خاطر لوگوں کے عقائد اور نظریات سے کھیل رہے تھے، انہوں نے اپنے ان مقتداؤں کو معبود کا درجہ دے رکھا تھا، اس کی مذمت فرمائی۔ فرمایا اللہ اپنے دین کو ہر حال میں زندہ کرے گا، چاہے کفار اور مشرکین کو کتنا ہی گرا کیوں نہ گزرے۔ پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی، ان کے مقتداؤں کی، جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اپنے مفادات کے خاطر دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کر رہے لیکن فریضہ زکات ادا نہیں کرتے، ان کی مذمت فرمائی۔ یہی سونا اور چاندی آگ کے اندر گرم کر کے ان کے پیشانی اور پہلیوں کو، جسے کہیں گے، لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کا تم جمع کر رہے تھے۔ پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، جس میں گرمی کی شدت، سفر کی درازی اور سامنے بہت بڑا دشمن رومی فوج سے مقابلہ تھا۔ اہل ایمان والے اللہ کی خاطر نکل گئے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، تم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ لیکن منافقین تھے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اچھا ہوا کہ نہ گئے، بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے، ورنہ وہاں بھی جاتے تو فتنہ ہی برپا کرتے، اس لیے کہ ان کی تمہاری کامیابی انہیں بری لگتی ہے، اور تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ اس کی مذمت فرمائی۔ پھر کفار کے پاس مال و دولت دیکھ کر تعجب میں نہ رکھو، اللہ رب العزت اسی میں رکھ کے انہیں عذاب اور تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ پھر صدقات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کی مذمت فرمائی، کہ منافق برائی کی طرف بلاتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے اور ایمان والیاں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ یہ ہے، ایمان کی بنیاد پر ہیں، وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، ہمیشہ کے گھر ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، انہیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی سے کہا، اس فریضہ جہاد کی ترغیب دیتے رہیں، یہ منافق قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ پھر اللہ نے ان منافقین کی مذمت فرمائی، آپ ان کے ایک منافق عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا، ان کا بیٹا آپ کی خدمت میں آیا، جنازہ پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت کی وجہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے چل نکلے، جنازہ تو پڑھا دیا، اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، آئندہ کسی کافر منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، آئندہ کسی کافر منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں گے، 70 بار بھی کریں گے، تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا نہیں فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان مخلص ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو سواری نہ ہونے کی وجہ سے اور معذوری کی وجہ سے رائے خدا پہ نہیں جا سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس حسرت میں کہ اس نیکی کو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے. فرمایا اللہ رب العزت کے طرف سے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، حرج ان پر ہے کہ جن کے پاس سارے وسائل بھی موجود ہیں، قدرت میں موجود ہے، فریضہ بھی ان پہ فرض ہو چکا ہے، وہ نہ جائیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.